بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد. یہ ذیقعد کا مہینہ چل رہا ہے اور ذیقعد کے مہینے کے آخری ایام ہے اور ذوالحجہ آنے والا ہے. ذیقعد کے اندر ایک اہم واقعہ جو ہوا تھا وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا. صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی تھی، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ ہمیں عمرہ نصیب ہوگا. 6 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لائے، بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، 1400 تقریباً، 1500-1400، اور مکہ مکرمہ کے قریب جب پہنچ گئے مشرکین نے رکاوٹ ڈالی اور ان کو اجازت نہیں دی. بات چیت چل رہی تھی، ایک صاحب بات چیت کے لیے آئے، دوسرے صاحب آئے صلح مصالحت کی بات کے لیے. عروہ ابن مسعود بھی آئے تھے. عروہ ابن مسعود جب آئے، مغیرہ ابن شعبہ کے رشتہ دار لگتے تھے، عروہ ابن مسعود کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک تک پہنچتا تھا. تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ کو تلوار کے دستے سے ہٹا دیا، آپ ناپاک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کو نہ لگاؤ. عروہ ابن مسعود نے اس وقت جو دیکھا اور بعد میں بیان کیا، ظاہر بات ہے کہ مسلمان عمرے کے لیے آئے تھے اور ایک آدمی صلح مصالحت کی بات چیت کے لیے جب مشرکین کی طرف سے آیا، انہوں نے جانور دیکھے کہ یہ تو حرم کے لیے جانور لائے گئے ہیں، واپس گیا اور کہا وہ تو عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے، قتال اور جہاد کے لیے نہیں آئے، اس لیے ان کو اجازت دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے ساتھ بہت سارے جانوروں کو لے کر آئے تھے. اگر کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ جانوروں کو کی قربانی تو حج میں ہے، حج میں جو تمتع کرے یا قران کرے یا قربانی کا موسم ہو تو وہاں قربانی ہے، تو عمرے کے لیے قربانی کیوں لائی دے؟ کیا کسی امام کے نزدیک عمرے کے اندر قربانی ہے؟ کسی کے نزدیک نہیں. اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ عمرے کے لیے قربانی اس معنی میں کہ حسنات الحرم اضعف من حسنات غیر الحرم، حرم کے اندر جو نیک اور اچھا کام ہوتا ہے وہ دوسری جگہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اور بہت اعلیٰ ہے. تو جو جانور باہر ذبح کیے جاتے ہیں بطور صدقہ اس کا ثواب کم ہے اور حرم محترم میں ثواب زیادہ ہے اس لیے اپنے ساتھ قربانیوں کو لے کر آئے تھے اور یہ عرب کی عادت تھی کہ اپنے ساتھ قربانیوں کو لاتے تھے پھر جب صلح مصالحت ہو گئی اس میں یہ طے پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صرف تین دن تک مکہ مکرمہ میں رہیں گے اس کے بعد واپس اور تین دن پورا ہونے سے پہلے ان کو اطلاع بھی کی کہ آپ واپسی کے لیے تیار رہیں چنانچہ مسلمان تین دن کے بعد عمرہ کر کے واپس ہوئے اس میں عروہ ابن مسعود نے جو بات کہنے کی ہے یہ کہی جب وہ واپس مشرکین کے پاس آئے کہنے لگے کہ میں نے قیصر کا دربار دیکھا میں نے کسرا کا دربار دیکھا نجاشی سب کا دربار میں نے دیکھے سب کے دربار میں نے دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تابعداری کرتے ہیں یہ میں نے کسی جگہ نہیں دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے ہیں وہ سر نیچے کر کے سر جھکاتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی طرف تیز نظر سے نہیں دیکھتے ما یحدون النظر الیہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب نکالتے ہیں تو وہ اس لعاب کو لے کر اپنے بدنوں پر ملتے ہیں اور لگاتے ہیں یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری فرماتے ہیں اور یہی مسلمان کی شان ہے ہر مسلمان کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں یہاں ایک بات اور ایک اعتراض اشکال سمجھ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پکے تابعدار تھے اور ہونا چاہیے ہم سب کو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اپنی قربانیوں کو ذبح کرو اس لیے کہ اب ہمیں واپس جانا ہے جو قربانیاں تم اپنے ساتھ لائے ہو ان کو ذبح کرو تو صحابہ کرام نے قربانیاں ذبح نہیں کیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوئے اپنی زوجہ مطہرہ کے پاس آئے بہت مغموم تھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ اپنی قربانی کو ذبح کریں پھر دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی جب ذبح فرمائی تو صحابہ کرام سب اپنی اپنی قربانیوں کی طرف دوڑنے لگے اور ذبح کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی ذبح کرو اور انہوں نے نہیں کی یہ تابعداری کی اوپر اشکال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو عمرے کا اتنا شوق اور ذوق تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ عمرہ کریں گے کہ قربانی ذبح نہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ اب تھوڑی دیر میں نئی وحی آ جائے گی اور اس وحی کی نتیجے میں یہ کہا جائے گا کہ عمرے کے لیے چلے جاؤ تو یہ جدید اور نئی وحی کے انتظار میں تھا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی ذبح کی تو ان کو یقین ہوا کہ اب آگے جانا نہیں اس لیے پھر دوڑنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ان کے اقوال میں جو کچھ فرمایا ہے ان کے افعال میں جو کچھ کیا ہے ان کے اخلاق میں جو کچھ ان کے اخلاق تھے ان میں ان کی ہیئت میں ان کی شکل میں ان کی عبادات میں ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری اور اہم چیز ہے اور شاعر کا شعر ہے لیس الطریق سوا طریق محمد فهو الطریق المستقیم لمن سلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے یہی راستہ چلنے والے کے لیے متعین ہے اسی پر چلنا چاہیے من یمشی فی طرقاته فقد اهتدى سبل الرشاد ومن یزغ منها هلک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر چلتا ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے اور جو اس سے ہٹ جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے مسلمان کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ و طریقہ تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے ہر ٹائم ہر وقت ہر وقت ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ذکر قلبی ہے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف وہ ہمیشہ رہتا تھا دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہر وقت رہتی تھی یا یذکر اللہ علی کل احیانہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے ہر وقت سے مراد ہے وہ اوقات جو نیا پیغام لے کے آتے ہیں یعنی نیا نیا کام جیسے گھر جاتے ہیں تو یہ نیا کام ہے گھر سے باہر نکلتے ہیں نیا کام ہے اللہ کا ذکر مسجد میں اندر جاتے ہیں یہ نیا کام ہے اللہ کا ذکر مسجد سے باہر نکلتے ہیں یہ نیا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سونے کے لیے لیٹتے ہیں یہ اللہ نیا کام ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر سونے سے اٹھ جاتے ہیں یہ نیا کام ہے اللہ کا ذکر اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رات کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ لیٹ گئے تھے سو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور باہر آئے تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر اور فکر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب یہ حضرت نے تلاوت فرمایا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا اور وضو کے لیے تشریف لے گئے جب استنجا سے فارغ ہوئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لوٹا باہر رکھا تھا اندر نہیں رکھا بے پردگی ہوتی، دور نہیں رکھا تاکہ دیکھ لے، قریب میں رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللهم علم الحكمة، اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، اے اللہ ان کو دین کی فقاہت دے دے، فقاہت فقہ اتقان العلم والعمل، آدمی کا علم بھی مضبوط ہو عمل بھی مضبوط ہو اس کو کہتے فقہ، العلم الراسخ الظاہر اثره على البدن، وہ مضبوط علم جس مضبوط علم کا بدن پر اثر ہو بدن میں عمل ہو اس کو فقہ کہتے ہیں، اور الفقہ فهم الشيء فهم المسألة مع الدلیل، کسی چیز کو دلیل کے ساتھ سمجھ لے اس کو فقہ کہتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقہ کے معنی ہے معرفت النفس ما لها وما علیہا، کہ آدمی پہچان لے کہ میرے نفس کے لیے کیا چیزیں مفید ہیں ان کو سمجھنا، اور میرے نفس کے اوپر کیا چیزیں ضرر ہے، ضرر والی چیز سے بچنا، فائدے والی چیز کو لینا، یہ فقہ ہے، تو اس میں سب کچھ آ گیا، اللہ وفقہ فی الدین، دین کی سمجھ اللہ تبارک و تعالی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دی تھی، اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اذا مبن عباس بدا لك وجهه رأیت له فی کل احواله فضلہ، جب ابن عباس رضی اللہ عنہ کا چہرہ ظاہر ہو جائے تو آپ ان کے تمام حالات میں فضیلت اور بہتری کو دیکھتے ہیں، وہ ایک بہتری اور فضیلت والے آدمی ہیں، اذا قال لم یترک مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلة، ان کا کلام مرتب ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی خلل، ان کے کلام میں کوئی خرابی، ان کے کلام میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، کفا وشفا ما فی النفوس ولم یدع لذی اربۃ فی القول جدا ولا فضلہ جدا ولا حدلہ، کافی شافی بیان کرتے ہیں، اور جو دلوں کے اندر شبہات ہے وہ دور کرتے ہیں، اور اگر کسی کا سچا شبہ ہے یا کسی کا جھوٹا شبہ ہے اپنی طرف سے بنایا ہوا، ہر قسم کے شبہات کو دور کرتے ہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ایسی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 آیات پڑھی، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی ان فی خلق السماوات سے لے کر آخر تک تقریباً 9-10 آیتیں پڑھ لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ابن عباس نے بھی وضو کیا، حالانکہ 7 سال کی عمر ہے، 7 سال کی عمر میں تو والدین کہتے ہیں بچے کو مت اٹھاؤ تاکہ اچھی طرح نیند میں رہے، جب اٹھے گا تو شرارت کرے گا، شرارت سے بہتر یہ ہے کہ شرارت سوئی رہے، لیکن جو بچوں کی شرارت کا زمانہ ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علم کے حاصل کرنے کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی نماز پڑھنا شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیاری دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ دایاں طرف بہتر ہے بائیں سے، تو جو دایاں طرف ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑا،
سبحان اللہ،
اور جو بایاں جانب ہے اس کو اپنے لیے پسند کیا، کتنی ہوشیاری ہے،
سبحان اللہ.
لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک مقتدی ہو تو وہ دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سر سے پکڑ لیا اور پیچھے کی طرف سے ان کو دائیں طرف کھڑا کر دیا، اس لیے کہ جب ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو تو امام امام ہے اور مقتدی صف کی طرح ہے، جیسے صف میں ایک مقتدی ہے اور صف میں بہتر دایاں جانب ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دایاں جانب کھڑا کر دیا، اور پھر انہوں نے اس رات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نمبر بیان کے نمبر بیان کیے ہیں وہ ہماری زبان میں 6 نمبر ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں عشاء کی نماز پڑھائی، یہ ایک، اس کے بعد گھر پر آئے سنتی پڑھی 2 اور 2 نفل پڑھے، یہ نمبر 2 نماز، اس کے بعد رات کے درمیان میں اٹھے اور 8 رکعتیں پڑھی، 2 2 2 2. احناف کی نزدیک بھی بہتر یہ ہے کہ صلاۃ اللیل 2 2 ہو، اگرچہ 4 بہتر ہے امام ابو حنیفہ کی نزدیک، لیکن رات کی نماز میں صاحبین کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں 2 2 پڑھنا چاہیے، 4 بھی جائز ہیں، تو 8 رکعتیں پڑھی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نماز ہو گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر لیٹ گئے، یہاں تک کہ ہلکے خراٹے کی آواز آئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پھر 5 رکعتیں پڑھی، یعنی 3 وتر اور 2 رکعتیں وتر کے بعد، یا بعض کہتے ہیں 2 رکعتیں وتر سے پہلے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ 2 ہلکی رکعت کے ساتھ شروع کرتے تھے. بہرحال 5 رکعت پڑھی، یہ نمبر 4، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان کے ساتھ اٹھے اور 2 رکعتیں پڑھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا، جیسے میں نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے اشعار آپ کو سنائے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ آخر میں طائف میں رہتے تھے، طائف میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور طائف ہی میں حضرت محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا، اور یہ فرمایا تھا ما تربانی هذه الامة، اس امت کی اللہ والے ربانی کا انتقال آج ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی میں کتنی برکت رکھی ہے، کتنی برکات ہے کہ ان برکات کو ہم شمار نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ ہم جب حج کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اس طواف کے بعد سعی ہو، اس میں رمل کرنا چاہیے، رمل کندھے ہلا ہلا کر کے چلنا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب رمل کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ رمل مشرکین کو دکھانے کے لیے کہ ہم مضبوط ہیں, ہم قوی ہیں اور ہم کمزور نہیں ہیں, اس لیے ہم رمل کرتے تھے. ففی مر رملو, اب رمل کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرمانے لگے کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا, بس ہم کریں گے, سامنے مشرکین ہو یا نہ ہو رمل کریں گے. اب وہی رمل ہے, سعودی عرب نے آلات لگائے ہیں, ان آلات کے ذریعے سے پوری دنیا دیکھتی ہے اس رمل کو. اور ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو خطاب کیا, یہ حجر اسود نہ کسی کو فائدہ دیتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے, لیکن تابعداری یہ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے تو ہم بھی دیتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے, حضرت معاویہ نے خانہ کعبے کے جو چار کونے ہیں, یعنی حجر اسود ہے, رکن یمانی ہے, رکن عراقی ہے, رکن شامی ہے, ان سب کونوں کو بوسہ دیتے تھے اور چھو لیتے تھے. تو حضرت معاویہ سے کسی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ خانہ کعبے کے سب کونے اور جتنے کارنر ہے وہ سب چھوڑنے کے قابل نہیں ہیں, ہم سب کو نہیں چھوڑیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم ان کو چھوڑتے تو نہیں ہیں, طواف کرتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ حجر اسود کو چھو لیتے تھے اور رکن یمانی کو چھو لیتے تھے باقی کو نہیں. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی ذات میں آپ کے لیے تابعداری رکھی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تسلیم کیا, فرمایا بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. صحابہ کرام ہماری طرح نہیں تھے کہ ہم کسی غلط بات پر جم جاتے ہیں, ضد پہ آتے ہیں تو پھر ضد ہی کرتے رہتے ہیں, نہیں. صحابہ کرام کا حال یہ تھا جب بھی ان پر سچی بات اور حق واضح ہو جاتا تھا وہ حق کی تابعداری کرتے تھے, اپنی رائے کو چھوڑتے تھے اور حق کو لے لیتے تھے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں شفقت کرتے تھے اور باطل کے مقابلے میں بالکل سخت تھے. حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپس میں جو ان کی مسائل تھے ان سب سے ہم واقف ہیں, لوگ واقف ہیں. لیکن ایک مرتبہ حضرت معاویہ کی بعض بارڈروں پر جس وقت حضرت معاویہ اور حضرت علی کا اختلاف چل رہا تھا, رومیوں نے, یورپ والوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا, اپنی فوجوں کو جمع کیا کہ یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں تو ہمارے لیے موقع ہے, ہم آگے بڑھ جائیں گے اور شام تو ان کے قریب تھا اور شام کسی زمانے میں یورپ کے ساتھ تھا. حضرت معاویہ کو معلوم ہوا، حضرت معاویہ نے فرمایا اگر تم نے اقدام کیا، اگر تم نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو میں اور ہمارا بھائی علی رضی اللہ عنہ دونوں مل جائیں گے اور آپ کو پھر ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، آپ کی قسطنطنیہ کو ہم راک بنا دیں گے. چنانچہ اسی کا اثر رومیوں پر ہوا اور وہ پیچھے بھاگ گئے. ایک خط اس زمانے میں ایٹم بم کا کام کرتا تھا.
سبحان اللہ.
ایک شاعر کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ جب اذا ما ارسل الامراء جيشا الى الاعداء ارسلنا الكتابة، جب لوگ دشمن کی طرف فوج کو بھیجتے ہیں تو ہم فوج نہیں بھیجتے، ہم خط بھیجتے ہیں، اور خط وہ کام کرتا ہے جو فوج کا کام.
سبحان اللہ.
ایک زمانہ ایسا تھا مسلمانوں کے خط میں بھی طاقت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرقل کو جو خط لکھا تھا ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، وہ خط ہیرقل نے محفوظ رکھا اور اس کو شیشی کی نلکی میں بند کیا اور کہا یہ خط جب تک ہمارے پاس ہے تو ہمارا کچھ نہ کچھ چلے گا، حکومت ہماری چلے گی. اور وہ دوسرا خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے پاس بھیجا تھا عبداللہ ابن حذافہ کے ہاتھ، تو کسرا، خسرو، پرویز اس کا نام، اس نے خط کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، انہوں نے فرمایا اے اللہ ان کو ایسا ٹکڑے کر دے جیسے خط کو ٹکڑے کر دیا. چند سال میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، برباد ہو گئے.
سبحان اللہ.
ادب تو بہت بڑی چیز ہے، غیر مسلم میں ادب کیا اس کو ٹائم مل گیا، دوسرے غیر مسلم میں بے ادبی اور گستاخی کی برباد ہو گیا. اس لیے گستاخی اور بے ادبی یہ بہت ہی بہت بڑا جرم ہے شریعت کی نظر میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور اتنی آواز بلند مت کرو جیسے تم آپس میں کرتے ہو. ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم نہیں سمجھو گے. تو علماء فرماتے ہیں کہ آواز بلند کرنے سے اعمال کیسے ضائع ہوں گے؟ اعمال تو ضائع ہوتے ہیں کفر اور ارتداد مرتد ہونے سے، نعوذ باللہ. اس سے کیسے اعمال برباد ہوں گے؟ پھر کہتے ہیں اعمال کے برباد ہونے کا مطلب یہ کہ اگر آواز کو آواز پر بلند کرے بے ادبی کے لیے، جیسے کسی کے اوپر چیخا جائے، اس کو ڈانٹنے کے لیے چیخا جائے اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے چیخا جائے تو بے ادبی اور گستاخی ہو گئی، اور گستاخی ایسا کام ہے جس سے عمل ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے وہ مسلمان ہی نہیں رہا. ایسے آدمی کو تو شاتم رسول کہتے ہیں، صاحب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایمان جمع نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارے فقہا نے لکھا ہے اگر کسی نے قرآن کریم کو گندگی میں ڈالا تو وہ کافر ہے. اگر کوئی کہے کیوں کافر ہے, وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, وہ تو پڑھتا ہے, لیکن یہ قرآن کریم کو گندگی میں ڈالنا یہ مرتد کافر ہونے کی علامت ہے. اس لیے کہ یہ گستاخی اور بے ادبی ہے. گستاخی بے ادبی بہت بڑی بلا ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. ادب والا ہے اس کو حصہ ملتا ہے, بے ادب ہے وہ حصے سے محروم ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی دائیں ہاتھ سے, دائیں ہاتھ میں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا. حالانکہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے, کبھی خیال نہیں رہتا, اتنا ادب تھا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری بھی تھی اور ادب بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے برابر کھڑا کر دیا تو وہ ذرا پیچھے ہو گئے, پیچھے ہٹ گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حجر اسود نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تو اس لیے میں اس کو چوم رہا ہوں, میں اس کو بوسہ دے رہا ہوں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فیل فور تسلیم کیا اور فرمایا آپ ٹھیک کہتے ہیں, چاروں کونوں کو نہیں, صرف دو کونوں کو چھونا چاہیے, دو کونوں کو ہاتھ لگانا چاہیے. ایک حجر اسود ہے اور ایک رکن یمانی ہے. اور یہ واقعات لکھے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان کے بھائی کا انتقال ہوا, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوا, دونوں نے تین دن تک زینت وغیرہ نہیں کی, کوئی اچھے کپڑے سرما وغیرہ نہیں لگائے. تین دن کے بعد انہوں نے اچھے کپڑے پہنے اور دونوں کہنے لگی کہ ہمیں زینت کرنے کا کوئی شوق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہنوں سے, ان کے قلوب سے زینت کی محبت کو نکالا تھا, لیکن کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تین دن تک سوگ منانا چاہیے, تین دن تک ترک زینت کرنا چاہیے, زینت چھوڑنا چاہیے, تین دن کے بعد نہیں. اس لیے تین دن گزر گئے تو ہم نے زیب و زینت کر لی. یہ اس میں تو ہمارے لیے عبرت ہے, ہمارے لیے سبق ہے. اس لیے کہ بعض جگہوں میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کافی دنوں تک, کئی دنوں تک رونا دھونا ہے ہوتا ہے, زینت اور خوبصورتی کے کپڑے نہیں پہنتی, اور اگر کسی نے پہن لیے تو ان کو تانا دیا جاتا ہے. یہ کتنی بیوقوف ہے, حالانکہ بیوقوف نہیں, شریعت کا حکم یہ ہے تین دن غم کے دن ہے, تین دن کے بعد پھر غم کے دن نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی بربادی کی وجہ تو یہی رسم رواج ہے. رسم رواج میں اتنے پڑی ہوئے ہیں, اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ رسم رواج سے نکل نہیں سکتے. یہ تو اب کرونے کے دن آئے تو اس کی وجہ سے لوگوں کی طبیعت ذرا برابر ہو گئی, معتدل ہو گئی, شادیاں بھی ساری ہو گئی اور جنازے بھی سادے ہو گئے. جنازے میں تو لوگوں کو خوب شریک ہونا چاہیے, لیکن قانونی مجبوری ہو تو الگ بات ہے, قانونی مجبوری کی وجہ سے, ورنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کسی رشتہ دار کا یا کسی قریب کا انتقال ہوا, بیٹے کا یا بیٹی, کہنے لگے 40 آدمی جمع ہوئے, جی 40 زیادہ 100 تک ہوں گے, یہ تو 100 تو بہت زیادہ ہے, جنازہ پڑھایا اور 3 صفحے بناتے تھے, ایک صف اس کے بعد دوسری اور تیسری صف, اور اس کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ ہزاروں لوگ جمع ہو جائیں. تو یہ سب چیزیں شریعت کے اندر سادہ ہیں. اور عبداللہ ابن رواحہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ہم میت کے گھر میں کھانا پکانا, کہ میت مہمانوں کے لیے کھانا بنا دے, اس کو ہم نیاحت سمجھتے تھے, اس کو ہم برا سمجھتے تھے. تو اب یہ کرونا کی وجہ سے اس پر بھی عمل ہوا, وہ گھروں کے اندر جو یہاں دعوتوں کا سلسلہ رواج ہوتا تھا, وہ میت ہوئی یہاں گھر پر دیگیں پکنے لگی, اور چلو مہمان تو ٹھیک ہے جو دور سے آئے ہیں اور ان کو بھوک لگی ہے وہ تو کھا سکتے ہیں, لیکن مہمان کم ہوتے تھے اور قریبی زیادہ رشتہ دار زیادہ ہوتے تھے اور شہر کے لوگ زیادہ ہوتے تھے, حالانکہ شہر کے لوگوں کو تو اپنے گھر میں کھانا کھانا چاہیے, میت کے گھر میں نہیں کھانا چاہیے. تو اب اس پر یہ شادیوں میں بھی سادگی آ گئی, اور جو غم کے موقع پر رسم و رواج ہے اس میں بھی سادگی آ گئی. یہی سادگی ہمیشہ ہونا چاہیے, خصوصاً شادیوں میں, اور جنازے کے بعد یہ جو کھانا کھلاتے ہیں لوگ اس میں بھی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا غزوہ موتہ میں, شہید ہو گئے تھے, ایک ہاتھ میں تلوار جب ہاتھ کٹ گیا تو دوسری ہاتھ میں تلوار اور پھر گردن مبارک کٹ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھوں کی جگہ ان کو دو پر لگائے ہیں, ذوالجناحین جنت میں ذوالجناحین ہوں گے, دو پر والے ہوں گے. تو زید ابن حارثہ کا انتقال ہوا, عبداللہ ابن رواحہ کا بھی ہوا, شہید ہوئے, اور پھر حضرت جعفر بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جعفر کا انتقال ہوا, ان کے گھر والے مشغول ہیں غم میں, اس لیے ان کے پاس کھانا بھیج دے. میت کے گھر کھانا بھیجتے تھے, ایسے نہیں کرتے تھے کہ میت کے گھر میں کھانا بن رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں اور کرسیاں لگی ہوئی ہیں, نہیں. بہتر تو یہ ہے کہ جو مہمان باہر سے آئے ہیں ان کا انتظام بھی کسی اور جگہ کر لیں تاکہ گھر کے اندر یہ سلسلہ نہ ہو. تو ابھی یہ بیماری کی وجہ سے اتنا تو ہوا کہ وہ جو بہت زیادہ رسم و رواج اور لوگوں کی طریقے تھے ان میں کمی آ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری بہت اہم چیز ہے, اس لیے حضرت عبداللہ, حضرت زینب اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما دونوں نے سادگی اختیار فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ جمعے کے دن. ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر تھے, مسجد میں ابھی تک داخل نہیں ہوئے, وہیں پر بیٹھ گئے اور فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹھ جاؤ پھر تو اسی وقت بیٹھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی توفیق دے دے. فرماتے ہیں, تھوڑا سا پڑھتے ہیں پھر ذکر ہو جائے گا. بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ تصوف کے چاروں سلسلوں میں طریقۂ تربیت میں بہت فرق ہے, پھر اختلاف کے باوجود چاروں سلسلوں میں بیعت کیسے ہوتی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, طریقہ تربیت اور اصلاح میں کچھ اختلاف بھی ہے مگر مقصد سب کا ایک ہی ہے، اس لئے یہ اختلاف مضر نہیں، اور چاروں سلسلوں میں بیعت کی اجازت دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو طبی یونانی، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک اور ویدک میں مہارت ہو جانے پر جملہ طرق معالجہ میں اس کو ڈگری دے دی جائے اور وہ مریضوں کے امراض تباہ موسم کی رعایت کرتے ہوئے جو طریقہ علاج جس کے حق میں مفید سمجھے اس کو اختیار کرے. ان طرق معالجہ میں اختلاف کثیر کے باوجود سب کا مقصد ایک ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
لا إله إلا الله. Allah, 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 All الله 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 الله
يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم استغفار درود شریف سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك، واجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخف الأشياء عندنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذينا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأقاربنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Thank you.